قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
اس کی 36 آیت جو ہم عام طور پر سوال میں بھی پوچھتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یہ بہت اہم آیت ہے۔ دیکھو، اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اپنے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرو، ان کے حق کو ادا کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے نزدیک کے پڑوسی ہیں ان کے حقوق کا خیال کرو۔ نزدیک کے پڑوسی کون سے ہیں؟ جن کے ساتھ آپ کے گھر کی دیواریں ملی ہوئی ہیں۔ والجار الجنوب والصاحب بالجنب، جو دور کا پڑوسی ہے اس کے حقوق کا خیال کرو۔ پوچھا گیا معصوم سے دور کا پڑوسی کون ہے، آپ نے فرمایا تمہارے گھر کے چاروں سمتوں میں جو 40-40 گھروں تک گھر ہیں وہ تمہارے دور کے پڑوسی شمار ہوں گے، ان کے حقوق کا خیال کرو۔ یعنی خیال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ ان گھروں میں اگر کوئی مریض ہے اس کی عیادت کرو، بھوکا ہے تو اس کو کھانا پہنچاؤ، اگر کسی مشکل میں گرفتار ہے اس کی مشکل کو آسان کرو، اگر وہ کہیں گیا ہوا ہے تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے محافظ بن جاؤ، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرو، اگر اس کی تمہاری موجودگی میں کہیں غیبت ہو رہی ہو تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور غیبت کو نہ ہونے دو۔ اس قسم کی چیزیں جو پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں ہیں، خود امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ پیغمبر اکرم نے پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں اتنی گفتگو فرمائی ہے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں آپ پڑوسیوں کے حق کو وصیت میں شامل نہ فرما دیں، میراث میں آپ ان کا حصہ نہ لگا دیں، اتنی آپ نے تاکید فرمائی۔ تو اس کے بعد میں جو برابر میں بیٹھنے والا ہے، آفس میں، دفتر میں، کہیں سفر میں، یہاں محفل قرت میں، اس کے بھی حقوق کا خیال کرو۔ وابن سبیل، جو مسافر ہے اس کے حقوق کا خیال کرو، اور جس کی گردن پھنسی ہوئی ہے اس کے حقوق کا خیال کرو۔ اس کے بعد بہت مشہور آیت ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، جو کوئی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ یہ آیت جو سورہ نساء کی ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم کا جواب ہے۔ قرآن کریم کا یہ اصول ہے کہ قرآن ایک جگہ اجمالی بات کرتا ہے، دوسری جگہ تفصیلی بات کرتا ہے، ایک جگہ سوال اٹھاتا ہے، دوسری جگہ جواب دیتا ہے، ایک جگہ بات کو مبہم چھوڑتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، وہ کون ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں، ان کا راستہ، وہ کون لوگ ہیں، اس کی تفصیل سورہ نساء میں بیان ہو رہی ہے۔ وہ لوگ وہ ہیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی۔ اسی سورہ نساء میں دو واقعات ہیں، اب آپ دیکھیے 6 منٹ کا وقت ہے، دو واقعات تفصیلی ہیں ذرا۔ ایک آیت ہے تفصیلی جو جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی، اور ایک واقعہ ہے، یہ دونوں اسی 5ویں سپارے میں ہیں۔ ایک تو واقعہ یہ، پیغمبر اکرم اپنے صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور خالد ابن ولید جو مشرق تھا، اپنے مشرق ساتھیوں کے ساتھ حضور کے پیچھا کر رہا تھا چھپ کر، کہ جہاں بھی موقع ملے گا میں گھات لگا کر ان کو قتل کر دوں گا، آج یہ قصہ تمام کر دوں گا۔ ایک مقام ایسا ہوا کہ یہ کافر بیٹھے ہوئے تھے گھات لگائے ہوئے، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پیغمبر نے ظہر کی نماز ادا کی، اور جب نماز ختم ہو گئی تو اس نے، مشرک نے، خالد نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بڑا اچھا موقع تھا، اس وقت یہ ضائع ہو گیا، یہ حالت نماز میں ہم ان پر حملہ کرتے، ان میں مزاحمت کی بھی طاقت نہیں تھی، سب کو قتل کر دیتے۔ کسی ایک مشرک نے کہا گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی کچھ دیر کے بعد یہ عصر کی نماز پڑھیں گے، جب عصر کی نماز پڑھیں پھر ان پر حملہ کریں گے۔ تو یہ انہوں نے پلاننگ کی، اب یہ خالد کی اور کسی ایک، یہ دو مشرکوں کی پلاننگ تھی۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی تفصیل کے ساتھ، میدان جنگ میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں کیسے نماز پڑھی جائے گی، وَإِذَا كُنْتَ لَهُمْ، جب تم ان کے درمیان میں ہو تو کیسے نماز پڑھو، اس کی تفصیل کے ساتھ 101-102 نمبر آیت ہے 5ویں سپارے میں سورہ نساء کی، اس میں موجود ہے کہ جب تم ان کے ساتھ نماز پڑھو، ان کو نماز پڑھاؤ۔ دیکھیے نماز کی کتنی اہمیت ہے، کہ قرآن نے یہ نہیں کہا آخری ٹائم میں پڑھ لینا، وقت پہ نہ پڑھنا، قضا کر لینا، دشمن تمہارے سر پہ کھڑا ہوا ہے، کہا کہ نہیں نماز وقت پہ پڑھو گے، لیکن یہ کرو کہ تمہارا ایک، جو تمہارے ساتھی ہیں ان میں سے دو گروپ ہو جائیں، ایک گروپ تمہارے پیچھے نماز پڑھے، دوسرا گروپ تلواریں ہاتھوں میں لے کر، ہتھیار ہاتھوں میں لے کر تمہاری حفاظت کرے، اور جب تم ایک رکعت پڑھ لو تو تم بیٹھے رہو، اور وہ دوسرا جو تمہارے پیچھے نماز پڑھنے والا تمہارا گروپ ہے وہ جلدی سے دوسری رکعت فرادہ پڑھ لے اور تمہارے پیچھے سے ہٹ جائے، اور وہ جو تمہاری حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں وہ تمہارے پیچھے آ جائیں، اب تم کھڑے ہو جاؤ، تمہاری دوسری رکعت ہوگی، ان کی پہلی رکعت ہوگی، اس طریقے سے نماز کو تم تمام کرو، وہ ایک رکعت فرادہ نماز تمام کر کے تمہارے پیچھے سے ہٹ جائیں، اس طریقے سے تم اپنی حفاظت کے قابل بھی ہو جاؤ گے اور شیطان کو تم پر قابو پانے کا، دشمنوں کو تم پر قابو پانے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ جب اس طریقے سے نماز کو ادا کیا تو خالد حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، اور یہ سبب بنا مسلمانوں کی تمام تفسیروں میں جو انہوں نے لکھی ہیں، ہماری شیعہ روایات بھی یہی ہیں، کہ یہ سبب بنا ظاہری طور پر خالد کے اسلام لانے کا، کہ کون تھا کہ جس نے رسول کو یہ بتا دیا کہ اب ان پر حملہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت جو ابھی ایک پورا رکوع ہے، پانچویں سپارے میں سورہ نساء کا پورا رکوع ہے، وہ بھی ایک واقعہ ہے اور وہ بڑا عبرت ناک واقعہ ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما راک اللہ، اے رسول ہم نے تم پر یہ کتاب، یہ قرآن، یہ اس لیے نازل کیا ہے کہ تم حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو۔ ولا تکن للخائنین خصیما، اور دیکھو جھگڑا مت کرنا، بے ایمانوں کی طرف سے جھگڑا مت کرنا۔ خائن کہتے ہیں اردو میں بے ایمان کو، قرآن بے ایمان کہہ رہا ہے، کس کو کہہ رہا ہے؟ اب یہ واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، میں نے مجلسوں میں تو کئی دفعہ پڑھا ہے۔ رسول خدا کے ایک صحابی نے، صحابی کا مطلب یہ ہوتا ہے جس نے اسلام کی حالت میں رسول خدا کی زیارت کر لی، وہ صحابی ہے۔ اب جب بعد میں عمل ظاہر ہوگا تو پتہ چلے گا مومن تھا یا منافق تھا۔ اب سب نے، مولانا شبیر عثمانی نے بھی لکھا کہ صاحب منافق تھا، چلو وہ تو بعد میں پتہ چلا نا منافق تھا، پہلے اس نے کام کیا کیا کہ اس نے ایک کے یہاں چوری کی مدینے میں، اور چوری میں سامان چرانے کے بعد اس نے وہ سارا سامان ایک آٹے کی بوری میں رکھا اور چل پڑا۔ جب تھوڑا سا راستہ طے کیا تو خیال آیا کہ ایسا نہ ہو چوری کا سامان میرے گھر سے برآمد ہو جائے۔ اسی وقت وہ ایک یہودی کے گھر پہ پہنچا رات کی تاریکی میں، اور اس کا دروازہ بجا کر کہا، اس کا دوست تھا وہ یہودی، مدینے میں یہودی آباد تھے، کہا یہ میرا سامان امانت ہے اپنے گھر پہ رکھ لو، میں کل تم سے لے لوں گا۔ اس نے کہا رکھ دیجئے، یہ چلا گیا۔ یہ اس نے تدبیر کی کہ چوری بھی ہو جائے اور یعنی سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ وہاں اللہ کی تدبیر کیا تھی کہ سامان جس آٹے کی بوری میں رکھا گیا اس میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جہاں جہاں سے وہ آٹا گیا وہ تھوڑا سا آٹا گرتا ہوا چلا گیا، آٹے کی لکیر بنتی ہوئی چلی گئی۔ جس کے گھر میں چوری ہوئی تھی وہ اٹھا، اس نے آٹے کی لکیر کے پیچھے جا کر یہودی کے گھر سے سامان بھی برآمد کیا، اور یہودی کو بحیثیت چور کے پکڑ بھی لیا، سامان بھی برآمد ہو گیا اور نشان بھی وہیں جا رہا ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے۔ جو اصل چور تھا اس کو پتہ چل گیا واقعہ کیا ہے، اس نے کہا یہ تو بڑا مسئلہ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں پیغمبر کے پاس مقدمہ پہنچے گا، میں چور بن جاؤں گا۔ تو کہا کیا کریں، کہا اس نے اپنے جیسے ایک دو اور چوروں کو جو اس کے ہم جنس ہوں گے اپنے ساتھ ملا کر کہا کہ رسول کے پاس جا کر جھوٹی گواہی دیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ ہم پر الزام لگا رہا ہے یہودی، کیونکہ یہودی کہے گا میرے پاس تو سامان فلاں نے رکھوایا تھا، تو ہم مکر جائیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہی چور ہے۔ اور یہی ہوا، قصہ مختصر یہ ہے کہ رسول خدا کے سامنے جا کر انہوں نے جھوٹی گواہی دی، اور یہودی کو چور ثابت کرنے پر بضد ہو گئے۔ حضور ابھی فیصلہ کرنا ہی چاہتے تھے، کیونکہ رسول ہیں ظاہری شریعت کے نبی، رسول ظاہری گواہی کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ جب گواہی سامنے آ گئی، ساری شرائط پوری ہو گئی، اب تو یہودی کو چور بنانا ہی تھا، لیکن اس وقت یہ سورہ نساء پانچویں سپارے کا پورا رکوع نازل ہوا یہ بتانے کے لیے کہ یہودی بے گناہ ہے، مسلمان چور ہے۔ قرآن یہ چاہتا تھا، خدا یہ چاہتا تھا کہ اپنے رسول کے دامن عصمت پر ذرہ برابر بھی بے انصافی کا دھبا نہ لگے۔ اب اس کا سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ وہ مسلمان بھاگا سزا سے بچنے کے لیے، مکے چلا گیا، مکے میں جا کے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، اور کچھ ہی دن کے بعد کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مقابلے پر کسی جنگ میں شامل ہو کے آ گیا اور مسلمانوں کی تلوار سے مارا گیا۔ ایک چوری نے دوسرے گناہ میں مبتلا کیا، وہ گناہ کیا تھا؟ تہمت لگانا بے گناہ پر۔ دوسرے گناہ نے تیسرے گناہ میں مبتلا کیا، وہ کیا تھا؟ رسول کے سامنے جھوٹی گواہی دینا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ اس نے اسلام سے نکال کر اسے کفر میں داخل کر دیا، اور کفر میں ایسا داخل کیا کہ سیدھا واصل جہنمی ہو گیا۔ اس لیے کسی بھی گناہ کو چھوٹا گناہ نہ سمجھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہمیں اس ماہ مبارک میں بڑے تو بڑے، ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار ہماری ناقص عبادتوں کو قبول و منظور فرما لے۔ پروردگار ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو اپنی مکمل شرائط کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پروردگار اس قرآن کو جتنے خوبصورت طریقے سے پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو، لغزشوں کو معاف فرما دے، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے، پروردگار ہمیں امن و عافیت عطا فرما دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے، ہمیں امام کے ایوان و انصار میں شمار فرما دے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔